السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. فلا يحزنك قولهم، إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون. أولم ير الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين. وضرب لنا مثلا ونسي خلقه، قال من يحيي العظام وهي رميم. قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم. الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون. أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم؟ بلى وهو الخلاق العليم. إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون. صدق الله مولانا العظيم، وصدق رسوله النبي الأمي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاهدين، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه وأزواجه وذرياته. یہ سورہ یاسین کی آخری آیتیں ہیں، اور اب تک اللہ سبحانہ وتعالی نے متعدد کئی طریقوں سے اپنی توحید اور دین حق کو ثابت کیا ہے. کہیں ماضی کا کوئی واقعہ لا کر ثابت کیا، تو پھر دوسری جگہ پر زمین و آسمان میں دلائل بیان کر کے ثابت کیا. مختلف طریقوں سے یہ بات ثابت کر دی کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہے، ایک ہے، وہی قادر مطلق ہے، اور یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے سچے نبی ہے، یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بھیجی ہوئی کتاب ہے. پھر آخر میں فرمایا کہ اس کے باوجود واتخذوا من دون اللہ آلہۃ لعلہم ینصرون، یہ لوگ مانتے نہیں، بتوں کے پیچھے لگے رہتے ہیں، اور الٹا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو برا بلا کہتے ہیں کہ یہ نعوذ باللہ شاعر ہے، یہ جادوگر ہے، اس نے کتاب کسی اور سے بنوا لی، وغیرہ وغیرہ. تو اب پہلے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دے رہے، فلا یحزنک قولہم، ان کی بات آپ کو غمگین نہ کرے، آپ کو غم نہ ہو ان کی بات کی وجہ سے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا غم ہوتا تھا؟ ایک تو یہ غم ہوتا تھا کہ وہ لوگ بات کیوں مان نہیں رہے، میں ان کو ان کی کامیابی کی طرف لا رہا ہوں. مالی ادعوکم الی النجات وتدعوننی الی النار، میں تو ان کو نجات کی طرف لے جانے کی کوشش کر رہا ہوں، اور وہ تو از خود آگ کی طرف دوڑنے کی کوشش کر رہے. اس پر غم ہوا، اسے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سب سے بڑے دل والے تھے انسانیت میں سے، اور ہم میں سے جو کوئی عام آدمی بھی ہے، کوئی جس کے پاس تھوڑی بہت رحم ہو دل میں، نرمی ہو دل میں، وہ اگر سنے کہ کسی کو کوئی بڑی مصیبت ہو گئی، ایکسیڈنٹ ہو گیا اور پورے خاندان کا انتقال ہو گیا، کسی کا گھر جل گیا تو دل پر اثر ہوتا ہے, اس شخص کے لیے, اس خاندان کے لیے دن میں کیا ہو گیا, بیچاروں کو کیا ہوگا, کیا ہو رہا ہوگا جو باقی رہے گا ان میں سے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو ایک آخرت کے حقائق سے پورے واقف تھے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو جہنم کو دیکھا تھا اور جنت کو بھی دیکھا, تو آپ کو تو معلوم تھا کہ جو لوگ میری بات مان نہیں رہے وہ کس سے محروم ہو رہے اور کس طرف جا رہے. تو اس کی وجہ سے بہت زیادہ غم ہوتا تھا کہ یہ لوگ بات کیوں مان رہے ہیں. دوسری جگہ پر فرمایا اللہ سبحانہ وتعالی نے کہ فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ عَلَىٰ آثَارِهِمْ إِن لَّمْ يُؤْمِنُوا بِهَذَا الْحَدِيثِ أَسَفًا. ایسا لگ رہا ہے کہ آپ تو اپنی جان کو ہلاکت میں ڈال دیں گے, یعنی غم میں اتنے ڈوب گئے ہیں کہ ایسا لگے کہ آپ جان کھو بیٹھیں گے, اتنا غم ہے آپ کو ان کے ایمان نہ لانے پر. یاد رکھیے کہ یہ وہ لوگ ہیں جو آپ کی ہر اعتبار سے مخالفت کر رہے ہیں. تو یہ ایک غم تھا, اور دوسرا غم یہ تھا کہ یہ لوگ برا بلا کہتے ہیں. یہ بھی فطری چیز ہے کہ آدمی کو کوئی شک, کوئی برا بلا کہتے ہیں, کوئی بالخصوص جب آدمی سچا ہوتا ہے اور لوگ جھوٹے الزامات لگاتے تو اس سے غم ہوتا ہے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی جا رہی ہے کہ فلا یحزنک قولہم, آپ ان کی باتوں کی وجہ سے غمگین مت ہونا. انا نعلم ما یسرون وما یعلنون, یقیناً ہم جانتے ہیں ما یسرون جو وہ چھپاتے ہیں, وما یعلنون اور جسے وہ ظاہر کرتے ہیں. ہم جانتے ہیں جو کچھ وہ چھپاتے ہیں اور جو کچھ وہ ظاہر کرتے ہیں, مطلب یہ کہ ہم ان کے ہر نقل و حرکت, ہر فعل, ہر قول, ہر عمل کو جانتے ہیں. اس کے کہنے کا مطلب کیا ہے؟ ایک مطلب تو یہ ہے کہ جس کو ہدایت پہنچانا ہو, جس کے اعمال ایسے ہیں کہ اس کے بدلے میں ہمارا فیصلہ ہو کہ اسے ہدایت ملنی چاہیے, ہم دیں گے. حدیث شریفہ سے ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ ہدایت ملنے کا ایک سبب یہ بھی ہوتا ہے کہ جس کے پاس اب تک ایمان نہ ہو یہ اس کے باوجود اچھے اعمال کرے. بس اچھا عمل تو وہ ہے جو مسلمان ہی جانتا ہے, نماز ایسا اچھا عمل ہے جو مسلمان ہی جانتا ہے, غیر مسلم کو یہ سمجھ ہی نہیں کہ یہ اچھا عمل ہے, روزہ وغیرہ. لیکن بعض اعمال تو ایسے ہے کہ مسلم غیر مسلم سب متفق ہے کہ اچھا عمل ہے, غریب کو کھلانا سب متفق ہے کہ اچھا عمل ہے, عدل و انصاف جسٹس کے ساتھ رہنا, سب فیئرنس کے ساتھ رہنا, سب کہیں گے کہ اچھا عمل ہے. برے اعمال بھی ایسے ہیں, چوری کرنا مسلم غیر مسلم دونوں کہیں گے کہ بری چیز ہے. تو احادیث شریفہ سے ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ جو شخص خوب اچھے اعمال کرتا ہے ایمان سے پہلے, تو اس کے نتیجے میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کو ایمان کے قریب کر لیتا ہے اور زیادہ مواقع ملتے ہیں. ظاہر ہے کہ پھر بھی اس کو طلب دکھائیں گے تو پھر ایمان قبول کرے گا, لیکن اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس کے لیے راستہ ہموار کر دیتے ہیں. ایک صحابی نے ایمان قبول کیا, اور ایمان قبول کرنے سے پہلے وہ اس قسم کے آدمی تھے کہ بہت اچھے اعمال کرتے تھے, غریبوں کو کھلاتے تھے, غلاموں کو آزاد کرتے تھے وغیرہ وغیرہ. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر انہوں نے عرض کیا کہ اسلام سے پہلے میں نے فلا اعمال کیے تھے اسلام سے پہلے, تو ان اعمال کا بدلہ بھی مجھے قیامت کے دن ملے گا یا نہیں؟ وہ تو ایمان سے پہلے کیے تھے لیکن بہرحال اچھے اعمال تو تھے, کسی غریب کو کھلا دیا, کسی غلام کو آزاد کر دیا, کسی مظلوم کی مدد کر لی, تو ان اعمال کا کیا مجھے ثواب ملے گا؟ وہ تو اس وقت میں نے کیے تھے جب میرے پاس ایمان نہیں تھا. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب میں فرمایا کہ انہی اعمال کی بدلے میں تو ایمان کی توفیق نصیب ہوئی. پتہ چلتا ہے کہ ایمان سے پہلے بھی اچھے اعمال جو کرتا ہے اس کے لیے حق کا راستہ ہموار کرتا ہے, ہو جاتا ہے. اس سے ذرا ہٹ کر ایک بات, ایک دوسری بات ہمیں معلوم ہوتی ہے, وہ یہ کہ ویسے تو ہمیں ہر غیر مسلم کو جس کے ساتھ کسی نہ کسی درجے میں تعلق ہو وقتاً فوقتاً اسلام کی دعوت دینی چاہیے. کیا پتہ کہ ہمارے کس جملے کے سبب سے کوئی جہنم سے بچ جائے. لیکن بالخصوص جن کی زندگی سے نظر آتا ہے کہ ان کی زندگی میں کچھ اچھائی ہے, اس لیے کہ جن کی زندگی میں ایمان نہ ہونے کے باوجود کچھ اچھائیاں ہوتے, اچھے اوصاف ہوتے ہیں, ان لوگوں کے لیے اللہ سبحانہ وتعالی ایمان کا راستہ بہت جلدی کھول دیتے ہیں. تو اللہ سبحانہ وتعالی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہیں کہ انا نعلم ما یسرون نو ما یعلنون, ہم خوب جانتے ہیں ان کے ہر جو اعمال وہ چھپا کر کرتے ہیں, جو کچھ وہ چھپا کر کہتے ہیں اور جو کچھ وہ ظاہر کرتے ہیں. ایک مطلب تو یہ کہ جو جس کے پاس ایمان نہ ہو لیکن اس کے اچھے اعمال کی وجہ سے ایمان کا راستہ اس کے لیے کھلے گا, ہم خوب جانتے ہیں اور ہم ان لوگوں کو ایمان تک پہنچا دیں گے. اور دوسرا مقصد اس جملے کا یہ ہے کہ جو لوگ آپ کی مخالفت کر رہے ہیں, تو مخالفت میں بھی بعض لوگ اصل ہوتے ہیں اور بعض لوگ پیچھے چلنے والے ہوتے ہیں, بعض لوگ جو لیڈر ہوتے ہیں, جو جس کو سب سے زیادہ خوف ہوتا ہے کہ یہ سب لوگ ایمان قبول کریں گے تو ہمارا فالوئنگ چلا جائے گا, جیسے سردار قریش تھے ابو جہل وغیرہ ابو لہب, تو یہ لوگ اصل تھے کہ یہ لوگ ہی ایسی باتیں کو پھیلاتے تھے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اعوذ باللہ شاعر ہے, ایسے ہے ویسے ہے, اور دوسرے لوگ جو عام لوگ تھے وہ مان لیتے تھے. تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے کہ ہر ایک کے بارے میں ہم خوب جانتے ہیں کہ وہ آپ کی مخالفت کتنا کر رہا ہے, کیا کر رہا ہے, چھپا کر رہا ہے, آپ نہ ہو اس وقت اپنے لوگوں میں آپ کے خلاف بری آپ کی غیبت کر رہا ہے, آپ پر بہتان باندھ رہا ہے, یا آپ کے سامنے ظاہر ہو کر رہا ہے. ہر شخص جو جتنی مخالفت کر رہا ہے ہم جانتے, اس کا معنی ہے کہ ہمیں معلوم ہے تو اس کا بدلہ دیں گے, اس کے بدلے میں جو کچھ سزا دینی ہے وہ دیں گے قیامت کے دن. لہذا آپ کو غم کرنے کی فکر, آپ کو غم نہیں ہونا چاہیے نہ ان کے ایمان قبول نہ کرنے پر اور نہ اس پر کہ وہ مجھے برا بلا کیوں کہتے ہیں. اولم یر الانسان انا خلقناہ من نطفۃ فاذا ہو خصیم مبین. اب آگے ایک اور اسی قسم کا ایک واقعہ ہے, وہ کیا کہ ایک مشرک, مختلف نام ملتے ہیں, بڑے بڑے مشرکین میں سے کوئی تھا, ہو سکتا ہے مختلف ایسے متعدد ایسے تھے, ابو جہل کا نام ملتا ہے, عاصم بن وائل کا بھی نام ملتا ہے, لیکن ان میں سے ایک, یا ان میں سے ہو سکتا ہے یہ متعدد مرتبہ بھی ہوا ہو, وہ آیا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آ کر ایک ہڈی, ایک بوسیدہ ہڈی کسی جانور کی, ایسا کوئی جانور مر گیا اور آہستہ آہستہ وہ گوشت وغیرہ تو کیڑے مکوڑے کھا گئے, تو ہڈیاں باقی رہتی ہیں اور آہستہ آہستہ وہ بھی بوسیدہ ہو جاتی ہے. تو ایسی کوئی ہڈی لا کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آ کر کہا کہ, اور پہلے تو اس ہڈی کو ایسے ایسے اس کو رگڑ کر اس کو پورا پاؤڈر جیسا بنا دیا کہ اس کو غباری میں اڑ گیا, اس کے ذرات ہی رہ گئے, اور اس نے کہا کہ کون اس کو کون دوبارہ زندہ کر سکتا ہے, اس ایسی ہڈی کو جو اتنی کمزور ہو گئی اور اب تو غبار ہی میں اڑ گئی ہے جس کے ذرات, اس کو کون دوبارہ زندہ کر سکتا ہے. یہ آگے جانے سے پہلے یہ ایک بات ذہن نشین رہنی چاہیے کہ جو لوگ باطل کے لیے دلائل قائم کرنے کی کوشش کرتے ہیں, باطل کے لیے دلیل اور پروف قائم کرنے کی کوشش کرتے ہیں, یا تو اس پر پروف قائم کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ اللہ ہے نہیں, یا اس پر پروف قائم کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ اسلام میں ایسا نہیں ہے ایسا ہے, غلط مسئلہ غلط, تو بکثرت وہ ایسے دلائل پیش کرتے ہیں جس کی کوئی بنیاد تو نہیں ہے لیکن جو ایموشنل بہت ہے, نظر آنے میں بہت بڑی دلیل ہے, نظر آنے میں بہت بڑی دلیل ہے لیکن اوپر اوپر سے بہت بڑی دلیل لگتی ہے, लगता है कि बहुत बड़ा पहाड़ है और अंदर देखने जाते हैं तो कुछ भी नहीं है। आदमी अगर अकल से सोचता है कि वो क्या कहकर गया, कैसे दलील है वो, तो गौर करेगा इस बात पर, इस नतीजे पर पहुंचेगा कि ये तो दलील है ही नहीं, ऊपर ऊपर से बहुत बड़ी दलील लगती है। और इस वाक्य में भी ऐसा ही हुआ कि ऊपर ऊपर से कोई देखे तो बहुत बड़ी दलील लगती है, ऐसी हड्डी। पहले तो बात तो एक गोश्त तो चला ही गया है इस मखलूक का, फिर ये कि हड्डी भी नरम बोसीदा, फिर ये कि उस शख्स के रगड़ने की वजह से वो तो गुबार में जर्रात उड़ गए, तो इसको कौन दोबारा जिंदा करता है। तो ऊपर ऊपर से बहुत बड़ी दलील लगते हैं, लेकिन आदमी गौर करता है तो ये जहन में आता है कि पहली मरतबा खालिक ने तो बनाया जब जर्रा थे ही नहीं, जब हड्डी था ही नहीं, थी ही नहीं, जब गोश्त था ही नहीं, तो जब कुछ नहीं था उस वक्त मखलूक वजूद में आया, तो इससे ज्यादा मुश्किल तो कोई काम नहीं। तो अब दोबारा जिंदा करना ऐसी मखलूक को जब कुछ ना कुछ तो बाकी है, बोसीदा हड्डी बाकी है, कुछ तो बाकी है, ये तो ज्यादा आसान है। जीरो से कुछ बनाना वो तो ज्यादा मुश्किल है। तो उसने ये सवाल पूछा कि इसको कौन दोबारा जिंदा कर सकता है, मतलब है कि आखिरत कोई चीज है ही नहीं। तो पहले तो अल्लाह सुबहानहु व तआला ने कुरान में ताज्जुब का इजहार फरमाया कि अवलम यरल इंसान अन्ना खलकनाहु मिन नुतफतिन फइजा हुवा खसीमुम मुबीन, क्या इंसान देखता नहीं, क्या इंसान ने देखा नहीं कि हमने उसे पैदा किया एक नुतफे से, एक नुतफे से, फइजा हुवा खसीमुम मुबीन, तो अचानक वो एक खुला झगड़ालू, झगड़ा करने वाला बन गया। क्या मतलब? एक मतलब तो ये है कि क्या इंसान ने देखा नहीं कि हमने उसे एक नुतफे से बनाया। अब हड्डी को आपने, बोसीदा हड्डी को आपने हाथ से रगड़ कर गुबार के में उल्टे हुए जर्रात बना दिया, वो जर्रात तो कम से कम नजर आते हैं, नुतफा तो नजर भी नहीं आता, इतना छोटा होता है। जिस छोटे से नुतफे से इंसान की इब्तिदा होती है वो तो नजर भी नहीं आता है, जर्रे से भी ज्यादा छोटा। तो हमने तो इंसान को इससे पैदा किया, और अल्लाह सुबहानहु व तआला ये भी फरमा रहे हैं कि क्या इंसान नहीं देखा कि हमने तो उसको किससे पैदा किया, यानी एक बहुत जलील चीज से। तो हमने उसको पैदा किया एक जलील चीज से, और पैदा किया तो पैदा किया ऐसा कि इतनी जलील हकीर छोटी चीज से पैदा किया, फिर भी उसको ऐसा बना दिया कि वो कामिल अकल वाला है, और फिर वो इसी अकल से हमारे खिलाफ झगड़ा करता है, एक ऐसा इंसान है। फैदा हुआ खसीम मुबीन, अल्लाह सुबहान व तआला आगे फरमाते हैं वो ضرب لنا مثلا ونسي خلقه, ये हमारे बारे में, हमारे लिए मिसाल बयान करता है कि देखो इस हड्डी की मिसाल बयान करते हैं, वो नसी खल्क, और खुद अपनी पैदाइश को भूल चुका है, खुद अपनी पैदाइश को तो भूल चुका कि इतनी छोटी सी चीज से इसको पैदा किया, और हमें लिए मिसाल बयान करता है कि इन बोसीदा हड्डी के जर्रात से कौन दोबारा जिंदा कर सकता है। قال من يحيي العظام وهي رميم, वो कहे, उसने कहा कि कौन हड्डियों को दोबारा जिंदा करेगा, वही रमीम, इस हाल में कि वो बोसीदा हो चुके हैं। जवाब में अल्लाह सुबहानहु व तआला ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हुक्म फरमाया कि आप कहिए कि कुल युहयीहा अल्लज़ी अंशाहा अव्वल मर्रा, वही ज़ात दोबारा जिंदा करेगी, अल्लज़ी अंशाहा अव्वल मर्रा, जिसने पहली बार उसे जीरो से पैदा किया, उसे कुछ भी होते बगैर अदम से पैदा किया। अंशाहा का माना कुछ न हो उस वक्त पैदा करना, ऐसा नहीं कि रॉ मटीरियल्स है, जैसे आदमी जो है जब इंसान कोई चीज़ बनाता है तो वो तो अल्लाह सुबहानहु व तआला की पैदा की हुई चीज़ों से, दरख्त को काट कर लकड़ी वुड वगैरह से कुछ बना दिया, ज़मीन से में से कुछ लोहे वगैरह निकाल कर उससे कुछ बनाया, लेकिन अंशाहा का माना कुछ ना हो उससे पैदा करना। तो उसी ज़ात जिसने इंसान को कुछ न आदम से पैदा किया पहली बार, ये उसको दोबारा जिंदा करेगा। वहू बिकुल खल्क़िन अलीम, और वो अपने हर मखलूक को खूब जानता है, وهو بكل خلق عليم, وہ ہر مخلوق کو خوب جانتا ہے. اس کا کیا مطلب؟ تو سمجھتا ہے کہ اس ہڈی کی, اس بوسیرہ ہڈی کے ذرہ تو غبار میں اڑ گئے, تو ایک ذرہ وہاں چلا گیا, ایک ذرہ یہاں, ایک ذرہ وہاں, تو ان سب کو جمع کرنا, دوبارہ پیدا کرنا, یہ کیسے ممکن؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہر ہر ذرے سے واقف ہے. قیامت کے دن جو ہر شخص کو دوبارہ زندہ کیا جائے گا, وہ اسی بدن سے, اسی بدن اسے دی جائے گی جو پہلے اس کے پاس تھی, اور اس کے جو ذرات زمین میں پھیل چکے ہیں وغیرہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ جمع کر لیں گے. بلکہ ایک واقعہ آتا ہے احادیث شریفہ میں کہ ایک شخص تھا جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو ماننے والا تھا, لیکن کوئی خاص اعمال نہیں کیے تھے, بے دینی میں زندگی گزری. موت کا وقت آ گیا, اچانک اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے خوف کا غلبہ ہو گیا کہ کیا ہوگا آخرت میں, کیا ہوگا آخرت میں, زندگی تو ایسی. تو اس نے اس خوف کے غلبے میں اس نے اپنے بیٹوں کو بلا کر کہا کہ دیکھو, جب میں مر جاؤں تو میرے بدن کو جلا دینا, دفن مت کرنا, جلا دینا. اور جلا کر راکھ بن گئے, جب تک راکھ نہ بن جائے, آشز نہ بن جائے, جلا دینا. اور جو آشز, جو راکھ باقی ہے, ان میں سے آدھے, آدھا حصہ جو دو ٹکڑے, دو حصے کر دینا. ایک حصے کو جا کر سمندر میں پھینک دینا, اور دوسرا حصہ کہیں بیابان جنگل میں جا کر ہوا میں اڑا دینا. اس لیے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اگر مجھے دوبارہ زندہ کریں گے تو پھر تو میرا خیر نہیں. اب اس کا مطلب یہ نہیں کہ اس کو یہ ذہن میں تھا کہ اگر میرے بیٹے ایسا کریں گے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ دوبارہ زندہ نہیں کریں گے, بس خوف کا ایک غلبہ ہو گیا. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے کہ قیامت کے دن اللہ سبحانہ و تعالیٰ انہی راکھ کے ذرے, اشز کے ذرے جو سمندر میں پھیلے ہوئے, جو غبار میں اڑے, انہی کو جمع کر کے اس شخص کو دوبارہ زندہ کریں گے. اور پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ پوچھیں گے اس کو کہ جو کچھ تو نے کیا وہ کیوں کیا, تو وہ کہے گا کہ وہ تیرے خوف سے کیا. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ, تو یہ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کس پر فضل فرمائے, کس کے گناہ معاف کرے, وہ تو اس کا حق ہے. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کو بہانہ بنا کر کہیں گے کہ جا جنت میں چلا جا. تو خیر, کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہر ہر ذرے سے واقف ہے. الذي جعل لكم من الشجر الاخضر نارا فاذا انتم منه توقدون. آگے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی قدرت کے ایک اور مثال بیان کر کے, ایک اور ایک ایسی مثال جو سب عربوں کے سامنے تھی, اس کو بیان کر کے مشرکین کو کہہ رہے کہ دیکھو یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی قدرت ہے. اللہ تعالیٰ, الذي جعل لكم من الشجر الاخضر نارا, جس نے بنایا تمہارے لیے سبز درخت سے آگ, فَإِذَا أَنْتُمْ مِنْهُ تُوْقِدُونَ, تو اچانک تم اس سے آگ سلگانے کا کام لیتے ہو. اس کا کیا مطلب؟ پہلی بات تو یہ سمجھ لیجئے کہ ہمارے زمانے میں تو ماچس جو ہے اس سے آگ جلائی جاتی ہے. پچھلے زمانے میں اور ہمارے زمانے میں بہت سے غریب ملکوں میں دو پتھر کو لے کر ان کو ایک ساتھ رگڑ کر کے آگ کو جلایا جاتا ہے, جس کو انگریزی میں فلنٹ سٹون کہتے ہیں. اب عربوں کے یہاں ایک دوسرا طریقہ تھا, وہ یہ کہ ان کے یہاں دو خاص قسم کے درخت ملتے تھے, دو خاص قسم کے درخت, اور ان کے نام بھی آتے ہیں عربی زبان میں, اللہ علم انگریزی میں ان کو کیا کہتے ہیں, لیکن نام بھی مفسرین نے لکھے ہیں. اور عربوں کے یہاں جو خاص درخت تھے, ان درختوں کا کچھ ٹکڑا, کچھ اسے کچھ کاٹ کر ان دونوں کو اگر رگڑتے تھے تو اس سے بھی آگ بنتا تھا. اب عموماً تو یہ عام درخت کی صفت نہیں ہوتی ہے, عام درخت سے ایسا نہیں ہو سکتا, لیکن عربوں کی زمین میں ایسے دو درخت ہے کہ ان دونوں کو ایک ساتھ رگڑے, ان دونوں کی لکڑی لے کر ایک ساتھ رگڑے تو اس سے بھی آگ شروع ہو جاتی ہے. اب اللہ سبحانہ وتعالی عربوں کو اور مشرکین کو اس کی طرف متوجہ کر رہے ہیں کہ دیکھو درخت کیسی چیز ہے. درخت تو وہ چیز ہے جو پانی ہی سے نشو نما پاتی ہے, پانی ہی سے درخت نشو نما پاتی ہے, پانی نہیں, پانی ہی سے وہ بری ہوتی ہے. اس کا سب سے بڑا انگریڈینٹ پانی ہے, بلکہ وہی انگریڈینٹ ہے. ایک تو وہ چھوٹا سا دانا اور پھر پانی, پانی پانی سے بڑا ہوتا ہے اور کچھ نہیں. تو جو چیز پوری پانی سے بنی ہوئی اللہ سبحانہ وتعالی اس سے آگ سے لگانے کا کام لے سکتا ہے, بالکل الٹا کس سے کیا پیدا کیا. تو جب اللہ سبحانہ وتعالی ایسے ہے تو اللہ سبحانہ وتعالی بوسیدہ ہڈی کے ذرات سے کیا کامل انسان کو پیدا نہیں کر سکتے. وہ ایک مثال. پھر آگے اولیس الذی خلق السماوات والارض بقادر علی ان یخلق مثلہ بلا وہو الخلاق العلیم. کیا وہ ذات جس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا وہ اس پر قادر نہیں کہ وہ ان جیسے کو پیدا کرے؟ بلا یقیناً وہ قادر ہے. وہو الخلاق العلیم, اور وہ خلاق سب کچھ پیدا کرنے والے, العلیم پوری مہارت اور پورے علم رکھنے والے ہیں. تو یہ ایک مثال بنایا. کہ دوسری مثال آگے بیان کی کہ آسمان اور زمین کو دیکھو, انسان کتنا چھوٹا, آسمان اور زمین کتنی بڑی چیز ہے. یہ تو سب ہر شخص جانتا ہے کہ چھوٹی چیز پیدا کرنے میں جتنی محنت لگتی ہے, بڑی چیز پیدا کرنے میں اس سے کئی زیادہ گنا زیادہ محنت لگتی ہے. تو جس نے آسمان اور زمین کو پیدا کیا, کیا وہ انسان کو دوبارہ پیدا نہیں کر سکتا ہے؟ یقیناً وہ پیدا کر سکتا ہے. انما امره اذا اراد شيئا ان يقول له كن فيكون. اس کا اللہ سبحانہ وتعالی کا معاملہ تو صرف یہ ہے کہ جب وہ ارادہ فرمائے کسی چیز کا تو وہ کہتے, وہ اتنا کہتے ہیں کہ کن, ہو جا, فیکون, بس وہ ہو جاتی ہے. اللہ سبحانہ وتعالی کی قدرت کا آخر میں یہ بیان فرمائے کہ یہ اللہ سبحانہ وتعالی کی قدرت کی چند نشانیاں آپ نے دیکھ لی. ایک تو یہ سبز درخت, دوسری یہ زمین آسمان, اور عقل بھی کہتی ہے کہ دوبارہ اللہ سبحانہ وتعالی زندہ کر سکیں گے انسان کو, پہلی مرتبہ بھی اسی نے پیدا کیا. اب اللہ سبحانہ وتعالی, اس سے ہم سب سمجھ گئے کہ اللہ سبحانہ وتعالی اس پر قادر ہے. اب کتنے قادر ہیں, کتنی محنت کی ضرورت پڑتی ہے. دو آدمی ایک فن میں کام کرتے ہیں, دونوں مثال کے طور پر دونوں بڑھ رہے ہیں, دونوں کارپینٹر ہیں, لیکن ایک بہت زیادہ ماہر ہے جس کے پاس سب کچھ آلات ہے, اپ ٹو ڈیٹ آلات, وہ بھی کام کر سکے گا, اور دوسرا بہر بھی کام پورا کر سکے گا آپ کے, دوسرا بھی, دونوں آپ کے لیے ممبر بنا سکیں گے. لیکن ایک جتنی تیزی کے ساتھ, جتنی آسانی کے ساتھ بنا سکے گا, وہ دوسرا نہیں کر سکے گا, دوسرے کو زیادہ محنت کرنی پڑے گی. تو اس اب تک ثابت ہو گیا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سب کچھ پیدا کر سکتے. اب اس میں کتنی محنت کی ضرورت ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو, آگے اس کا بیان ہے کہ اس کا معاملہ تو صرف یہ ہے کہ جب وہ ارادہ فرمائے کسی چیز کا تو وہ کہتا ہے اس کو کہ ہو جا, تو وہ ہو جاتی ہے. اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو تو صرف یہ کہنے کی ضرورت پڑتی ہے کہ کن, ہو جا, تو وہ وجود میں آ جاتی ہے. اور مفسرین فرماتے ہیں تو کہ یہ تو صرف مثال کے طور پر فرمایا کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو صرف یہ کہنا پڑتا ہے کہ کن, ہو جا, تو وہ وجود میں آ جاتی ہے. ورنہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا ارادہ فرمانا ہی کافی ہے, کچھ کہنے کی ضرورت نہیں ہے. وہ تو انسان کو سمجھانے کے لیے کہ اللہ سب اسے کہ ارادہ ایسی چیز ہے جو نظر نہیں آتی. تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہتے ہیں کن, وہ کافی ہے کہ یہ چیز وجود میں آ جاتی ہے. فسبحان الذی بیدہ ملکوت کل شیء والیہ ترجعون. پاک ہے وہ ذات ہر عیب سے جس کے قبضۂ قدرت میں ہر چیز کی حکومت ہے. والیہ ترجعون, اور اسی کی طرف تم سب کو لوٹنا ہے. ہم بالکل شروع میں بیان کر چکے ہیں کہ سورہ یاسین جو ہے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں فرمایا کہ اقرؤوا علی موتاکم, تمہارے مردوں کے پاس سورہ یاسین پڑھا کرو. اور مردوں سے ہم نے وہاں بیان کیا کہ مردوں سے مراد جو قریب الموت ہے, जो बिस्तर पर पड़ा हुआ है हॉस्पिटल में, ऐसा लगता है कि वो इंतकाल करे, उसके पास यासीन पढ़ो। इंतकाल कर चुका है तो इंतकाल करने के बाद वो जब तक गुसल ना हो उस वक्त तक तो मुर्दे के पास तिलावत नहीं करनी चाहिए, लेकिन उसका गुसल हो गया, उसके बाद बदन पाक हो गई, उसके बाद वहाँ यासीन शरीफ पढ़ो। कब्र के पास मुर्दा वहाँ पहुँच कर उसके बाद यासीन शरीफ पढ़ा करो। तो उस वक्त हमने ये अर्ज़ किया था कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो खुसूसियत के साथ फरमाया कि मुर्दों के पास या जो करीबुल मौत है उसके पास यासीन शरीफ पढ़ा करो, वो इसलिए कि मुर्दा जो है दूसरी ज़िंदगी में जाने वाला है, या तो चला गया है, शुरू हो गई है सफ़र, या सफ़र शुरू होने वाली है, तो उस वक्त आखिरत का जिक्र होना चाहिए। और यासीन शरीफ में उसी का जिक्र है, बकसर आखिरत का जिक्र किया, अल्लाह सुभान व तआला दोबारा जिंदा करने पर कादिर है। और यहाँ आखिर में भी यही फरमाया कि पाक है वो ज़ात, हर ऐब से पाक है, जिसके कब्ज़ा कुदरत में हर चीज़ है, व इलैही तुरजऊन, और उसी की तरफ तुमको लौटना है। अल्लाह सुभान व तआला हम सबको यासीन शरीफ की खूब तिलावत करने की, उसको समझने की, और जो कुछ समझ में आए उस पर अमल करने की तौफीक नसीब फरमाए। इंशाअल्लाह आइंदा हफ्ते से सूरह सफ़ात शुरू होगी। آمين وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحان الله وبحمده سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك